الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت العالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اثر پر درود پاک پر لینے کے بعد میرے عظیم بزرگوں میری ماں بہنوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم آج کی اس ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کے ایک سال قبل اس جگہ پر اپنی قوم کی اصلاح کے لیے اپنی قوم میں مسلک کا درد پیدا کرنے کے لیے صحیح نقوش پر ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے اس محفل کا معنی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آغاز کیا اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہر مہینے عظیم الشان کانفرنسز یہاں پر منعقد ہوتی رہی. سفر شروع کیا, مشکلات بھی بہت آئیں, جہاں پر تعریفیں سنی وہاں پر اپنوں کی گالیاں بھی سنی, لیکن الحمدللہ جس کام کی نیت اور ہمت کی اللہ تعالی نے اس کام میں کامیابی عطا فرمائی. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. گویا ہماری قوم کے اندر ابھی تک شعور نہیں آیا. ایسا لگتا ہے کہ ہم پٹنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. پہلے طالبان سے پٹتے رہے, اب داعش سے پٹنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اکثریت میں ہونے کے باوجود ہمارے اندر واقعیت اپنے مسلک کی تھوڑی بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اگر تھوڑی بھی سمجھ بوجھ ہوتی تو آج ہم جو بالکل دیوار سے لگے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوتا. اب اللہ کی اس میں کیا حکمت ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی اسے بہتر جانتا ہے. کوشش ہے کہ سنیوں کو طاقتور بنایا جائے, سنیوں کو قوت دی جائے اور سنیت کا نام بھی دنیا کی زبانوں پر آئے کہ واقعتا پاکستان بارود والوں کا نہیں ہے بلکہ پاکستان درود والوں کا ہے. لیکن میں ہمارے بڑے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے تیار, عوام کے اندر شعور کہ وہ خود تیار ہوں اپنے مسلک کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, افسوس ہی افسوس ہے. دعا کرنا ہمارے اختیار میں ہے, قبول کرنا اللہ کے اختیار میں ہے. دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ان پسے ہوئے سنیوں کو طاقت عطا فرما, میرے سنیوں کو قوت عطا فرما اور ہر لحاظ سے سنیوں کو مضبوط اور مستحکم فرما دیں. تو بزم رضا کا سفر الحمدللہ جاری و ساری ہے. مشکلات سب سے بڑی مالی ہے کہ کوئی بھی محفل کرنا چاہیں تو اس کی پبلسٹی کے لیے, بینرز کے لیے, پوسٹرز کے لیے, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, نشر و اشاعت کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کافی پیسہ لگتا ہے. لیکن الحمدللہ سب کچھ ہوگا. غریب نواز نے تو اس دور میں کام کیا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا. غوث حیات پاک نے اس دور میں کام کیا کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں تھیں, اکیلے غوث پاک بولتے تھے, بغیر اسپیکر کے 70,000 کا مجمع سنتا تھا. تو امید ہے, اسی امید کے سارے میں بھی جی رہا ہوں اور آپ بھی جی رہے ہیں. لیکن الحمدللہ کام ابھی شروع ہوا ہے, ابتدا ہے اور بہت سارے ساتھی اس کا درد رکھتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس کام کو بڑھنا چاہیے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑھائیں. آپ دعا کریں, بزم رضا کا آپ ساتھ دیں, اور میں آپ سے کہتا ہوں ایک ہفتے آپ پیزا نہ کھائیں, برگر نہ کھائیں, ٹکا کباب نہ کھائیں. وہ پیسہ اگر آپ بچا کر فن کے حوالے سے بزم رضا کو دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دین کے کام اس طرح بھی ہو سکتا ہے. بہت چیزیں میرے دل و دماغ میں جو میں نے سب سے پہلی نشست میں پیش بھی کی تھی, ابھی بھی بہت چیزیں ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ شہر کراچی کا غریب سنی نوجوان آگے آئے, اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنی صلاحیتیں یہاں پر آ کر آپ کے سامنے پیش کرے. تو دو مہینے ساتھی آپ کی خدمت میں میری تقریر سے پہلے پیش کیے, اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی میں سب کی ہمت بڑھاتا رہوں گا, سب کو انشاءاللہ تعالی ساتھ لے کے چلوں گا. دس میں سے کم از کم دو تو ایسے نکلیں گے جو کام کے ہوں گے, اور باقی آج کو انشاءاللہ ہم خود کام دے دیں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی لے کے چلنا ہے, بہت کام ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ پر خواتین کی بھی عظیم شان محفل میلاد منعقد ہو. میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ کہ جس طبقے کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا اور وہ معذوروں کا طبقہ ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ میں جاؤں اور سارے معذوروں کو یہاں پر جمع کروں اور وہ سارے معذور آپ کے سامنے مصطفیٰ کا میلاد پڑھ لے ہوں. تو یہ بھی ایک کام ہے, اس کام کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے کرنا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو جاری و ساری رکھے. محفل کا موضوع اور عنوان عظمت صحابہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, اور آج الحمدللہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گئے اور کل یکم محرم ہوگی. یکم محرم یوم شہادت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یکم محرم سے پہلے 18 ذوالحج, یہ یوم شہادت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو کچھ باتیں صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق حضور کی زبان ناز سے, کچھ باتیں حضور فاروق اعظم کی عظمت سے متعلق, اور کچھ باتیں حضور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سے متعلق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اہل سنت ڈاٹ ٹی وی پر یہ پروگرام الحمدللہ کہ جس میں آپ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ پروگرام اہل سنت ڈاٹ ٹی وی پر لائیو نشر ہو رہا ہے. تو آپ کے جو گھر والے ہیں, آپ کے جو دوست ہیں, آپ ان کو میسج کر سکتے ہیں, اور میں اس کو اس پروگرام کو میں دیکھ بھی رہا تھا, بہت فاسٹ ہے, اور اتنا فاسٹ پروگرام آپ یقین جانیے کہ میں نے کسی بھی تنظیم کا نہیں دیکھا ہے. تو بالکل ٹی وی کی طریقے سے کوئی رکاوٹ اس کے اندر نہیں ہے اور یہ پروگرام جاری ہے. آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے. بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توجہ فرمائیں صحابہ کرام کی عظمت سے متعلق پہلی حدیث ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد من اصحابی
يموت بالارض الا بعث قائدا ونورا له يوم القيامه. حضرت عبداللہ بن بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں سے جو صحابی کسی زمین پر فوت ہوگا, غور سے سنیے ساری باتیں بہت اہمیت کی حامل اور ساری باتیں حضور کی احادیث سے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جو صحابی کسی زمین پر فوت ہوگا تو قیامت کے دن وہ ان کے لیے رہنما اور نور بن کے اٹھے گا. میرا جو صحابی جس زمین پہ فوت ہوگا تو وہ ان لوگوں کے لیے قائد بن کے اٹھے گا, رہنما بن کے اٹھے گا اور نور بن کے اٹھے گا. اللہ اکبر. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے, حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں تم لوگوں میں ایسے ہو کہ جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے, تم لوگوں میں ایسے ہو کہ جیسے کہ کھانے میں نمک ہوتا ہے, یعنی کھانے میں اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے. اور حضور کا کلمہ بھی پڑے اور صحابہ کی محبت دل میں نہ ہو تو یاد رکھو کہ پھر ایمان بھی بے مزہ ہوتا ہے. ایمان کے اندر گویا مزہ پیدا کرنا ہے تو صحابہ کرام کی محبت کو ہمیں اپنے قلوب کے اندر پیدا کرنا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحکون, آپ یہ فرمائیے کیا حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ ہنستے تھے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مسکراتے تھے, وہ ہنسا کرتے تھے؟ اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہنستے تھے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پہاڑوں سے بھی بڑا تھا. وہ ہنستے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان وہ پہاڑوں سے بھی مضبوط اور پہاڑوں سے بھی بڑا تھا. اللہ اکبر. یہ شان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی ہے. حضور کریم علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی احادیث مبارکہ میں اپنے صحابہ کرام کو, وہ لوگ کے جو صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, حضور نے اس سے منع فرمایا. وہ لوگ کے آج کے دور میں میں کہوں کہ تاریخ کی کچھ کتابیں پڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں, حضرت ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہیں, اور اسی طریقے سے فاروق اعظم ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ ہم مسلمانوں کے لیے کیا ضروری ہے, ہم جتنے امتی ہیں ہم امتیوں کے لیے کیا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مقفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو, میرے بعد ان کو اپنی گفتگو کا نشانہ نہ بناؤ, کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی. ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو سنیے مجھے بتاؤ تو صحیح کس کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی, اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا, اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوگی. جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف پہنچائی اس کی گرفت ہوگی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رب کی جو گرفت ہوتی ہے پھر بندے کے بچنے کا سوال ہی ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ، اللہ کی گرفت یہ بہت شدید ہوتی ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ترمذی میں یہ حدیث شریف موجود، حضور نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضور کے الفاظ سنو، حضور نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو. آج کے دور میں صحابہ کرام کو برا بھلا کون کہتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے کھٹمل یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم کہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے. اور واقعتاً ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ان لوگوں کے اوپر ہے. حضرت نصیر بن زحلوق فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اصحاب رسول کو برا مت کہو، بس ان کے عمل کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے. ان کی زندگی کا ایک لمحہ تمہاری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے. یعنی ایک صحابی رسول ہو کہ جن کا 40 سال کی عمر میں وصال ہو گیا ہو، اور ادھر کسی کو اللہ نے 80 سال عطا کیے ہو، اور وہ کہے کہ میں نے تو ان سے بڑھ کے عبادت کر لی، ان سے بڑھ کے میں نے نیکیاں کر لی، تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ایک لمحہ تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے بہتر ہے. تو کون مقابلہ کر سکتا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ کا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ بے شک لوگ کثیر تعداد میں ہیں اور میرے صحابہ قلیل ہیں، لوگ کثیر ہیں اور میرے صحابہ قلیل ہیں، بس میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، جس نے ان کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جو میرے غلاموں کو برا بھلا کہے تو گویا میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم انہیں کہہ سکتے ہو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت اویم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے اختیار کیا، یعنی اللہ نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے اللہ نے صحابہ کو اختیار کیا. دیکھیں کتنا نور ہے الفاظ میں، اپنے لیے اللہ نے مجھے منتخب کیا اور میرے لیے اللہ نے صحابہ کو منتخب کیا، بس اس نے میرے لیے ان میں سے گزرا بنائے. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ نے 4 وزیروں سے میری نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے، 2 وزیر زمین میں ہیں اور 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل و میکائیل. یا رسول اللہ زمین کے وزیروں کا نام کیا ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر. 4 وزیروں سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، 2 آسمان میں ہیں، 2 زمین میں ہیں. آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل و میکائیل، زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر و عمر، اور وزیر ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ دنیا کے جتنے بادشاہ جب یہ مر گئے تو بادشاہ الگ جگہ پہ دفن، وزرا الگ جگہ پہ دفن، یہ حضور کے وزرا ہیں. جہاں پیارے مصطفیٰ آرام فرما ہے وہی پہلو میں یہ دونوں وزرا بھی آرام فرما ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی وہ یہ کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ چار وزیروں سے میری مدد فرمائی ہے، اللہ نے دو وزیر آسمانوں پہ، دو وزیر زمین میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ بھی آمنا کے لال کی حکومت ہے، آسمانوں میں بھی آمنا کے لال کی حکومت ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا چھو جان، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان یار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یار ایسے تم یہ پوپ کون کے طریقے سے نعرے لگاؤ نا پھس پھسے، تو ان نعروں سے اس طریقے کا کام نہیں چلے گا۔ میں تم کو جگاتے جگاتے جو میرا حال ہے اندر سے میں خود جانتا ہوں، جو کھانسی اور جو میرا حال، جو کیفیت میں جانتا ہوں، لیکن آؤ میرا ساتھ دو، چلو جوش پیدا کرتے ہیں، ہاتھوں کے بلند کرو، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تو یہ جتنے لوگ پیچھے آ کے بیٹھتے ہیں، تم کیا سمجھ، تم ممنون حسین کی اولاد ہو، پریزیڈنٹ آف پاکستان کی؟ بابا تم بھی سنی ہو، میں بھی سنی ہو، ہم سب غریبوں کی اولاد ہے، تو یہ تو یا رسول اللہ کہیں تم خاموش بیٹھے رہو، تو یہ عجب تماشا نہیں ہے تو کیا تماشا ہے؟ تو خدا کے لیے یہ جو لمحات ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کہ ان لمحات کے اندر اگر ہمارے اندر جوش ہو تو نیا آنے والا جو مسلمان ہوگا اس کا ذہن آپ دیکھیں گے خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ وہ یہاں محفل سے اٹھ کے جب جائے گا تو دوسری محفل جب ہوگی تو اپنے ساتھ وہ دس لے کر کے آئے گا۔ تو خدا کے لیے جتنے بیٹھے ہو اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو۔ تم یہ کھٹملوں کے بحث کے باڑوں میں چلے جاؤ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی جاتی ہے، فاروق اعظم کو جب گالیاں دی جاتی ہے، نعروں سے ان کا بحث کا باڑا گونجتا ہے، ہم تو ان بزرگوں کی تعریف کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی توصیف کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ جلسہ گاہ سبحان اللہ سے اگر گونجے نہیں تو مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن تم صحابہ کرام کو کیا اپنی شکل دکھاؤ گے، ہم سب کے سب کیا منہ دکھائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے اختیار کیا، پسند کیا میرے لیے، میرے صحابہ کو اختیار کیا، بس اس نے میرے لیے ان میں سے اسرا بنائے، قریبی رشتے دار بنائے، انصار بنائے، انصار کہتے مددگار کو، مددگار بنائے، بس جس نے انہیں گالی دی اس پر اللہ، اس کے فرشتوں، تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ حضور کا کمال دیکھو، حضور نے ہمیں بھی شامل فرما لیا۔ حضور جانتے میرے غلام آئیں گے اور جو میرے غلاموں کو گالیاں دے گا میرے غلام اس کو لعنت دکھائیں گے، لعنت کہیں گے، حضور نے ہمیں بھی شامل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو، خبردار میرے صحابہ کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کے لیے تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، میرے صحابہ کے محاسن اور اچھائیاں یاد کیا کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ برائی بیان نہ کرو میرے غلاموں کی، میرے غلاموں کی تم تعریف اور توصیف بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے، بڑی پیاری حدیث، اللہ تبارک و تعالی نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی تو قلب محمد رسول اللہ کو تمام لوگوں کے دلوں سے بہتر دل پایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کے الفاظ کہ اللہ تعالی نے جب تمام بندوں کے دلوں کی طرف نظر کی سب سے افضل دل پایا تو پیارے مصطفیٰ کا پایا۔ اللہ اکبر۔ تو انہیں اپنے لیے چن لیا، انہیں اپنے لیے چن لیا۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں میرے آقا میں زمینوں میں گھوما، میں آسمانوں میں گھوما، میں کریا کریا بستی بستی گھوما, میں نے قبائل دیکھے, میں نے بنی ہاشم سے افضل کسی قبیلے کو نہیں پایا, میں نے آپ کے ماں باپ سے افضل کسی ماں باپ کو نہیں پایا, اور یا رسول اللہ میں نے آپ سے افضل کسی کو بھی نہیں پایا. اللہ اکبر, یہ شان پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرہ والے, یعنی جبریل امین, یہی بولے سدرہ والے کہ یہی بولے سدرہ والے چمانے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. جبریل امین عرض کرتے زمینوں میں گھوما آسمانوں میں گھوما, یا رسول اللہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا. اللہ اکبر, یہ شان تو سرکار فرما رہے ہیں, گویا سرکار خود اپنا میلاد بیان فرما رہے ہیں. میلاد میں ہم حضور کا یہی تو ذکر کرتے ہیں, سرکار میلاد بیان فرما رہے ہیں, اپنا بھی میلاد بیان کر رہے ہیں, اپنے صحابہ کا بھی میلاد بیان کر رہے ہیں. پھر فرمایا حضور نے, عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا اللہ نے تو آپ کے صحابہ کرام کے دلوں کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا, انہیں اپنے نبی مکرم کا وزیر بنا دیا, وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں. اور راوی کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں آپ کے دین کا مددگار بنا دیا, ایک میں مزرا کے الفاظ, ایک میں الفاظ مددگار بنا دیا صحابہ کو. بس جس شے کو مسلمان اچھا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے, اور جس شے کو مسلمان برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر یہ کلمات ارشاد فرمائے. حضرت نصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے صحابہ کو برا مت کہو, کیونکہ ان کا حضور کی صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے. ایک لمحہ جو انہوں نے حضور کے ساتھ گزارا ہے تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضور کریم علیہ السلام کے غلاموں کی. تو یہاں تک کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ تاریخ کی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو چیمپئن نہیں سمجھو کہ مجھے بہت عبور حاصل ہو گیا, اور پھر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنے لگ جاؤ. حضرت امیر معاویہ سے یہ ہو گیا, ابو سفیان سے یہ ہو گیا, ان سے یہ غلطی ہو گئی, ان سے یہ غلطی ہو گئی. ہماری مجال نہیں ہے, ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم ان بزرگوں کے بارے میں کچھ لب کشائی کریں. بہتری اس میں ہے کہ اپنی زبانوں کو بند کر کے رکھیں, اپنے ہونٹوں کو بند کر کے رکھیں, اور ان بزرگوں کی تعریف اور توصیف ہی کے لیے ہم کلمات استعمال کرتے رہے. اب آئیے آج کی یہ رات بہت اہمیت کی حامل. صبح یکم محرم, شہادت ہے, یوم شہادت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آئیے ذرا دیکھیں کہ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں, ذرا ہم اسے بھی دیکھتے ہیں. اور پھر بہت ساری کتابیں ہیں کہ جس کو لے کے چلنا ہے ساتھ ساتھ, اور وقت بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری گفتگو سے زیادہ تیز وقت دوڑ رہا ہے. باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے. عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك بابي جهل او بعمر بن الخطاب, قال وكان احبهما اليه عمر. عبد الله بن عمر کہتے ہیں حضور نے دعا کی, اے اللہ تبارک و تعالی، تو ابو جہل یا عمر ابن خطاب، دونوں میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ حضور نے دعا کی عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، ابو جہل کے ذریعے سے، اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے سے ایک تو اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ حضور نے رات کو دعا کی، صبح فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا۔ عبداللہ ابن عمر یہاں پہ بڑی شاندار بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گویا اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ کو محبوب عمر ابن خطاب تھے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ اب حضور علیہ السلام کی اس دعا کو سمجھنے سے پہلے کہ حضور نے یہ دعا کیوں کی، آپ کو تاریخ کی ورق گردانی کرنا ہوگی، تاریخ کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا بڑے غور و فکر کے ساتھ۔ دیکھو ایک دور اس زمین پہ گزرا کے جسے ہم دور جاہلیت کہتے ہیں، یہ دور جاہلیت مسلمانوں بڑا عجیب و غریب دور تھا۔ دور جاہلیت کے اندر نرمی نام کی، انسانیت نام کی، رحم نام کی، پیار اور محبت نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی۔ دور جاہلیت کے لوگ گویا کہ وہ پتھر دل لوگ تھے، انتہائی سخت لوگ تھے، یعنی ان کا دل کس قدر سخت تھا کہ بیٹی کو وہ ناپسند کرتے تھے، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے گھروں کے اندر صفے ماتم بچ جاتی تھی، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو وہ خوشیوں کے شادیاں میں ان کے گھروں کے اندر بجائے جاتے تھے۔ یہ تو 1400 سال اور 1500 سال پہلے کی تاریخ ہے۔ آج میں سچ بتاؤں کہ تمہارے کراچی میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بیٹے پیدا ہو تو خوشیاں، بیٹی پیدا ہو تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، باپ ہو یا ساس ہو لڑکی کی، وہ بیٹی کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو دیکھتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں کسی اور کو دے دو، ہمیں بیٹا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اس دور میں بھی اتنے سندل ہیں کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بیویوں کو طلاق تک انہوں نے دے دی ہے، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، اتنے سندل لوگ۔ اگر کسی کا دل اتنا سخت ہے تو میں تمہیں حضور کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا گویا اللہ تعالی نے جس کو دو بیٹیاں دی اور اس نے اپنی بیٹیوں کی صحیح طرح سے تربیت کی، کل وہ باپ اور میں قیامت میں اس طرح سے ہوں گے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو بلند کیا اور اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ نے حضور کے ساتھ ہونا ہے یا پھر شیطان کے ساتھ ہونا ہے۔ تو خدا کے لیے بیٹیوں کو منحوس نہیں سمجھو، خدا کے لیے اللہ اگر تمہیں بیٹیاں دے ان کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آگے چل کر انہوں نے ماں بننا ہے اور پھر ان کی گودوں سے اس دنیا کے اندر نسلیں آنے والی ہے۔ اگر تم نے انہیں سچا عاشق رسول بنایا، ان کے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن دیا، خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ پھر ان کی کوک سے کوئی گستاخ رسول پیدا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ پھر ان کی کوک سے کوئی گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت پیدا ہو۔ خدا کے لیے جس طرح اپنے بیٹوں کو اہمیت دیتے ہو، اپنی بیٹیوں کو بھی اہمیت دو۔ اور میرا تو پریکٹیکل ہے کہ جتنی محبت ایک بیٹی دے سکتی ہے شاید اتنی محبت ایک بیٹا نہیں دے سکتا۔ جتنا پیار اور جتنی محبت اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے ایک باپ کے لیے، شاید بیٹوں کے دلوں کے اندر باپ کے لیے اتنی محبت نہ ہو۔ حضور کریم علیہ السلام یہ ساری چیزیں ہماری اصلاح کے لیے فرمائی۔ واپس لوٹو، اب وہ دور جاہلیت پتھر سے زیادہ سخت دل ان کے، ان کو پتا چلے کہ بیٹی ہوئی ہے، وہ اپنی بیٹی کو قبر کھود کے زندہ زمین میں دفنا دیتے تھے، ہزاروں من مٹی اس ننی سی جان کے اوپر ڈال کے اسے موت کی نہیں فلانیاں کرتے تھے، وہ پلاننگ کرتے کہ کس طرح سے موت کے گھاٹ اتارنا ہے، جب وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی تو بہلا پسلا کر بیابانوں جنگلوں میں جو گہرے کنویں بنے ہوئے ہوتے جن کی ہائٹ بہت ہوتی اپنی بیٹیوں کو اٹھاتی اور کنویں میں پھینکتے، بچیاں گرتی اور چلا رہی ہوتی اے میرے ابا اے میرے ابا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی، ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو دور جاہلیت کے اندر نرمی نام کی پیار نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی، جہاں ان کی بے شمار خرابیاں تھیں۔ سنیو ذہن میں رکھو کہ وہاں پر ان کی خوبیاں بھی کچھ تھی، ان کی ایک خوبی عرب کے لوگوں کی مکے کے لوگوں کی یہ تھی کہ وہ وعدوں کو وفا کیا کرتے تھے، وہ وعدوں کو توڑا نہیں کرتے تھے، اگر وعدہ کر لیا تو ان کی جان تک چلی جائے اس وعدوں کو وہ پورا کرتے تھے، اور وہ کعبے کی حفاظت میں اتنے مضبوط تھے مکے کی حفاظت میں کہ باہر سے کسی قبیلے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ان پر حملہ کرے، اور جس نے ہمت کی حملہ کرنے کی یہ سب مل جاتے اور اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کعبے کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہوا، کسی بھی تہذیب کا اثر مکے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ دیکھو آج ہم پاکستانیوں کی تہذیب دو بڑی جنگیں لڑ رہی ہے، ایک ہندوستان کی تہذیب ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے، ہم سب کی لینگویج تبدیل ہو گئی، اردو زبان جو 10 سال پہلے بولی جاتی تھی اب بالکل تبدیل ہو کر کے رہ گئی ہے، اور دوسرا ہمیں سامنا انگریزی تہذیب کا ہے، یعنی پہلے جن چیزوں کو ہم بے حیائی سمجھتے تھے بے غیرتی سمجھتے تھے، آج ہم لوگ ان چیزوں کو جدید فیشن کا نام دیتے ہیں، جدید تہذیب کا نام دیتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر شرم و حیا یہ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، باپ اپنی بیوی کے ساتھ جوان بیٹیوں کے ساتھ جو ڈرامے دیکھ رہا ہے اور اس ڈراموں کے اندر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے اور بیچ میں اینڈ میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ نہ میری نظر سے پوشیدہ ہے نہ آپ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ تو پہلے تو تھوڑی بہت شرم و حیا تھی، وہ شرم و حیا معاشرے سے بالکل رخصت ہوتی جا رہی ہے، لیکن مکے کی تہذیب پر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ عرب لوگ اپنی تہذیب کو جانتے، اپنے اقدار کو وہ بالکل تحفظ دینے کی کوشش کرتے، ایسا نہیں ہوا۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ ان لوگوں کے دماغ، ان کا حافظہ، ان کے حافظے بہت قوی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے اور آپ کو تو 5, 10, 15, 20 شعر یاد ہوں گے، وہ 10,000 اشعار اپنے دماغ میں رکھتے تھے، وہ 1,00,000 اشعار اپنے دماغ میں رکھتے تھے، وہ پھر دیکھتے کہ کس شاعر نے شعر جب کہا تو کون سے الفاظ استعمال کیے اور کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے، اس کو وہ اپنے دل و دماغ کے اندر نوٹ کرتے، پھر ان کے مقابلے ہوتے، شعرا کے مقابلے ہوتے، وہ کلام پڑھتے اور انہیں سرپرائز اور انعامات ملتے۔ جس طرح وہ اس میں ماہر، اسی طرح گھڑ سواری کے اندر وہ ماہر، اس کے مقابلے ہوتے، تیر اندازی میں وہ ماہر، اس کے مقابلے ہوتے، پہلوانی میں وہ ماہر، اس کے مقابلے میں ہوتے۔ ایک بات میں تمہیں بتاؤں، سنیوں سنو ذرا، ڈرپوک لوگوں کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کے نزدیک اگر کسی سے دوستی کا معیار تھا تو وہ طاقت تھی، دوستی کا معیار تھا تو وہ بے خوفی تھی، کہ کوئی شخص کہ جس کے اندر کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، وہ اس سے دوستی کیا کرتے تھے، وہ کمزوروں نئیفوں سے دوستی نہیں کرتے تھے کہ جہاں پر اگر لڑائی کا معاملہ چھڑ جائے تو یہ چپلے اٹھا کے بھاگ جائے، ایسا نہیں، وہ لڑنے والوں سے دوستی کرتے،
وہ لڑتے اور لڑتے ہوئے اپنی جانے تک وہ قربان کر دیا کرتے تھے.
تو طاقت کے حوالے سے پورے عرب میں دو نام گونجتے تھے، ایک عمر ابن خطاب اور دوسرا نام ابو جہل کا تھا.
حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریفہ جب 40 برس کی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب آپ اعلان نبوت فرمائیے اور لوگوں کو میری عبادت کی تعلیم دیجئے.
حضور جبل صفا پر رونق افروز ہوئے،
حضور نے آواز دینا شروع کی تمام قبائل کو، بنی فہر کہا ہے، بنی عدی، بنو عدی کہا ہے، بنو مخزوم کہا ہے، آؤ سب میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں.
سارے لوگ جمع ہو گئے. حضور نے فرمایا لوگوں یہ لات منات حصہ حبل
یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، اس کو چھوڑ دو، آؤ میں تمہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں.
لوگ اگر تم سست ہو رہے ہو تو میں ایک بات کہوں شاید تم کو جگا دے، اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کس کا ہے؟ اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھوں یا آپ جا کر کے یہ سوال کل باہر پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام کس کا ہے،
ہو سکتا کوئی یہ کہے گا کہ سب سے زیادہ مشکل کام تو ڈاکٹرز کا ہوتا ہے کہ وہ جسم کو کھولتا ہے آپریشن کے لیے، دماغ کو کھولتا ہے، سینے کو کھولتا ہے، دل کو باہر نکالتا ہے، پھر آپریشن کر کے یہ ساری چیزوں کو اندر ڈالتا ہے، دماغ کو بند کرتا ہے اور دماغ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کو بند کرنا، اس کی رگوں کو درست کرنا، یہ مشکل کام ہے.
کوئی کہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام تو لا کی گتھیاں سلجھانے والے ججز کا ہوتا ہے کہ وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں اور پوری زندگی وہ اس میں لگا دیتے ہیں اور پھر کہیں جا کر کے وہ قانون کی گٹھیوں کو سلجھاتے ہیں.
ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب سب سے زیادہ مشکل کام اگر ہوتا ہے تو وہ بیرسٹرز کا ہوتا ہے، وہ وکیلوں کا ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے.
ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ شاہ صاحب سب سے زیادہ مشکل کام تو سائنسدانوں کا ہوتا ہے، کوئی کہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام تو F-16 اڑانے والے پائلٹس کا ہوتا ہے، کوئی کہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام تو KTU اور ہمالیہ کی چوٹی سر کرنے والوں کا ہوتا ہے.
میرے نزدیک سب سے زیادہ اگر مشکل کام ہوتا ہے تو وہ نبیوں کا ہوتا ہے،
رسولوں کا ہوتا ہے، اپنی ٹاسک کے اعتبار سے، اپنی ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اگر سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے تو نبیوں کا ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ کیسے، تو میں کہوں گا کہ نبیوں کا کام مشکل ایسے ہوتا ہے کہ نبی نادیدہ چیز کو دیدہ بھر بنا دیتا ہے، ظاہر میں نظر نہ آنے والی ذات کو لوگوں سے منوا لیتا ہے. میرا سوال یہ ہے لوگوں، تم نے تو خدا کو دیکھا نہیں، پھر خدا کو دیکھنے کی طرح سے کیوں مان رہے ہو؟
تمہارا جواب یہ ہوگا کہ پیارے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو اس لیے ہم نے مان لیا ہے. نبی کا کام اپنی ٹاسک، اپنی ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے.
حضور نے فرمایا لوگوں یہ لات منات حصہ حبل یہ سب پتھر کی بے جان مورتیاں ہیں، چھوڑو اسے،
میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں. اب دیکھو، اب یہ جتنے سنجیدہ لوگ تھے یہ سر جوڑ کر کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ تم محمد ابن عبداللہ کی اس اعلان کو معمولی نہیں سمجھو،
ہم نے ان کا بچپن بھی دیکھا، ہم نے ان کی جوانی بھی دیکھی، ہم نے ان کی یہ 40 سالہ عمر بھی دیکھی، انہوں نے کسی فعل مکروہ کا ارتکاب تک نہیں کیا، ان کے والدین کو بھی جانتے ہیں، ان کے ننیال کو بھی جانتے ہیں، ان کے ددیال کو بھی جانتے ہیں، ان کی بیوی خدیجہ کو بھی جانتے ہیں، ان کے والدین کو بھی جانتے ہیں،
ان کی بات بہت اہمیت کی حامل ہے، انہوں نے اسلام کی بات کی، ایک نئے دین کی بات کی، تم دیکھنا کہ وقت آ جائے گا کہ گھر میں باپ مسلمان ہوگا تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہوگا تو باپ کافر، یہ دونوں کافر ہوں گے تو بیوی مسلمان بیٹی مسلمان، ایک وقت ایسا آئے گا.
اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا، کہنے لگے اب کریں کیا،
حضرت بلال دار اسلام میں، حضرت خبیب دار اسلام میں، حضرت خباب دار اسلام میں، حضرت سمیہ دار اسلام میں، کرو کیا کا ظلم و ستم کرو،
جتنا آپ بدترین سے بدترین ٹارچر کر سکتے ہو، بےمانہ سلوک کر سکتے ہو ان کے ساتھ کرو.
آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی کو ظلم کی وجہ سے تپتی ریت پہ گھسیٹا جا رہا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گرم گرم آگ کے کوئلے کا بستر بچھا دیا گیا ہو اور اس پر کسی کو لٹا دیا گیا ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ لٹانے کے بعد دو چار بندے سینے پر اور پیٹ پر اور ٹانگوں پہ کھڑے کر دیے گئے ہو، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ دشمنی میں کسی سے کہا گیا ہو اس ٹانگ میں ایک رسی، ادھر اونٹ میں اونٹ کی ٹانگ میں رسی، اس ٹانگ میں ایک رسی اور ادھر اونٹ کی ٹانگ میں ایک رسی، چھوڑ دو محمد عربی کا کلمہ پڑھنا، اونٹ کو مخالف سمتوں میں دوڑائیں گے، تمہاری ٹانگیں کیا تمہارا جسم چیر دیں گے. عمر ابن خطاب کہتے ہیں یہ ہوتا رہا لیکن میں حیران تھا، جس پر جتنا ظلم کر لو وہ مسکراتا تھا اور کہتا تھا کہ جسم دو لاکھ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے. اس دل سے آمنہ کے لال کی محبت کو کوئی نہیں نکال سکتا ہے. اب اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور اب اسلام پہ تشدد چاروں طرف سے جاری ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، ابو جہل یا عمر ابن خطاب، مولا جو تجھے پسند ہے ان میں سے ایک کو اسلام کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. حضور نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا. یاد رکھو سنیو، اللہ کے نزدیک دیکھو سارے مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند مسلمان ہے وہ طاقتور مسلمان ہے. اللہ طاقتور مسلمانوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اس لیے میں بار بار ہر نشست میں آپ سے کہتا ہوں کہ سنیوں جب اتنی تعداد میں ہو تو طاقت اپنے اندر پیدا کرو، قوت اپنے اندر پیدا کرو. میں تو تقریروں سے تمہیں جوش دلا سکتا ہوں اور دلاتا رہوں گا، اور میں تو کہتا ہوں کہ تمہیں میں مسلم لیگ نون کا شعر نہیں بناؤں گا، تمہیں میں غوث پاک کا شعر بناؤں گا، تمہیں غریب نواز کا شعر بناؤں گا انشاءاللہ تبارک وتعالیٰ. یہ کمزوری میں تمہارے وجود سے نکالنا چاہتا ہوں. تم بہت بڑی طاقت ہو سنی ہو، تم اتنی طاقت ہو کہ صرف پیشاب کرو تو وہاں بھی بہہ جائیں، پیشاب کرو تو یہ کھٹمل بہہ جائیں. تم تو اتنی بڑی طاقت ہو پھر بھی بزدل. پورا کراچی اب دیکھنا، ایک دو دن بعد کوفہ بنا دیا جائے گا، کنٹینرز کے ذریعے سے پورے کراچی کو اور اپنے جو یہ ہمارا علاقہ ہے اس کو تو پورا سیل کر دیا جائے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ شہر ہمارا، لوگ ہمارے، اور ہمارا شہر ہمیں پہ بند، ہمارا شہر ہمارے لوگوں پہ بند، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ یہ چیزیں ختم ہوں تو ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، ہم سب کو اپنے اندر طاقت اور ہمت، جوش اور ہوش اور جذبے سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا. آج کے دور کے اندر حکومت زبان بھی سمجھتی ہے تو طاقت کی سمجھتی ہے، شرافت کی زبان حکمران نہیں سمجھتے. حضور کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. اب دیکھو اسلام تو بہت سو نے قبول کیا، آج بھی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن فاروق اعظم کا اسلام اور ہمارا اسلام، لوگوں کا اسلام، آپ وزن دیکھیے اور اس کو محسوس کیجیے. عن ابن عباس قال لما اسلم عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما اسلم عمر، جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، نزل جبریل، جبریل نازل ہو گئے، فقال یا محمد، کہنے لگے یا رسول اللہ لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر،
عمر کے اسلام قبول کرنے پر آسمان کے فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر, غور فرمائیے.
عمر کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں.
اچھا, عمر نے اسلام قبول کیا تو عمر پہلے جس طرف تھے ان کا حال کیا ہوا؟ اب سنیے.
عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما اسلم عمر, عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر فاروق نے اسلام قبول کیا قال المشرکون, سارے مشرک کہنے لگ گئے اليوم قد انتصف القوم منا,
آج ہماری قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. سارے مشرکین کہنے لگ گئے
اب تو ہم بٹ گئے دو حصوں کے اندر,
کیونکہ فاروق اعظم کی طاقت اپنی طاقت تھی, اب ہم دو حصوں میں تقسیم ہو کر کے رہ گئے.
اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب صدر عمر بن الخطاب بيده حين اسلم ثلاث مرات وهو يقول اللهم ابغي ما في صدري من غل وابدله ايمانا ويقول ذلك ثلاثا.
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب اسلام لائے حضور نے تین مرتبہ اپنا ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا, تین مرتبہ سرکار نے اپنا ہاتھ عمر کے سینے پہ مارا.
اللہ اکبر. اور حضور فرما رہے تھے اے اللہ عمر کے سینے میں جو کھل ہے اس کو نکال دے,
کیونکہ ایک دور گزرا دور جاہلیت کا,
جو ہل ہے اس کو نکال دے
اور اے اللہ اس کی جگہ تو ایمان ڈال دے,
سابق عداوت کا اثر نکال دے اور اس کی جگہ مولا عمر کے دل میں تو ایمان ڈال دے.
عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں یہ کلمات حضور نے تین مرتبہ ارشاد فرمائے, تین مرتبہ حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے.
عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت عمر کا قبول اسلام ہمارے لیے ستا تھی, ان کی عمارت ان کی خلافت رحمت تھی.
خدا کی قسم ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے
یہاں تک کہ عمر اسلام لائے,
پر جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین کا سامنا کیا یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا, ہم نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. حضرت فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا, 72 آدمی, بے خوف آدمی, نڈر آدمی,
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا دین ہمارا مذہب سچا نہیں ہے؟
سرکار نے فرمایا ہے.
تو یا رسول اللہ پھر چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
میں نے اسلام قبول کر لیا, چلیے آج علی الاعلان کعبے میں نماز پڑھیں گے. حضرت عمر ابن خطاب آ گئے میدان میں. اللہ اکبر.
فاروق اعظم فرماتے پہلے جو بھی اسلام قبول کرتا یہ اس پر ظلم و ستم کرتے تھے, میں ابو جہل کے گھر پہ گیا دروازہ کھٹکھٹایا کہنے لگا کون؟ کہا عمر ابن خطاب, کس لیے آئے ہو؟
کہا تجھے بتانے آیا ہوں کہ میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں.
تم نے مارے تم نے پی کے مسلمان, نکلو نا باہر, آؤ میرے سامنے. نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اس سے پہلے فرمانے لگے جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے, اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے,
عمر سے مقابلہ کرے,
آئے میرے پاس.
عمر ابن خطاب سے لڑنے کی کسی میں ہمت نہیں,
کسی میں جرت نہیں. ہاں بہت سارے لوگ آئے, حضرت فاروق اعظم کی لڑائی ہوئی, لاتوں کی بارش, گوسوں کی بارش, کپڑوں کی بارش, سب کچھ ہوا.
عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ پہلے بھی لڑتا تھا اور اب بھی لڑا, لیکن جو لڑائی جو مزہ اس لڑائی میں آیا خدا کی قسم زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا.
تو حضور کے دفاع میں، حضور کی محبت میں لڑنے کا مزہ،
خدا کی قسم یہ بہت منفرد مزہ ہے،
بہت مختلف مزہ ہے
کہ حضور کی محبت میں لڑا جائے. اور ہو سکتا ہے سیاسی جماعت کے کارکن بھی ہوں، اور ساری سیاسی جماعتیں سنیوں کا مرہون منت ہے، سنی نکل جائیں سیاسی جماعتوں کے ڈبے گول ہو جائیں سیاسی پارٹیوں سے. میں سارے اگر کوئی ہے تو میں کہتا ہوں کہ تم لڑے اپنی تنظیموں کے لیے، تم نے جیلیں بھی کاٹی، تم کال کوٹریوں میں بھی گئے، تمہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، تمہارے گھر والے مرے بھی، کیا ملا تمہیں؟ آؤ اسلام کی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، آؤ میرے مسلک کے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ.
تم کہو کہ ملے گا کیا؟
تم مرو گے تو قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا. مرنا تو بات کی بات ہے، تمہیں زندگی ہی میں پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم،
عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ جو مزہ اس لڑائی میں آیا
پہلے کبھی نہیں آیا. اور یہ ایک مزہ ہے، اس کو میں بھی محسوس کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں ادھر کٹمل بولتا ہوں، وابی بولتا ہوں، دیوبندی بولتا ہوں، یہ فیس بک پہ مجھے دعائیں دیتے، یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، فون پہ گالیاں دیتے ہیں، میسج کے ذریعے سے گالیاں دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پیدا کر دیں گے، دل میں کوئی جلن پیدا کر دیں گے. یہ لڑائی پیارے مصطفیٰ کی لڑ رہا ہوں، تم گالیاں دو گے میرے دل کو سکون ملے گا، میرے دل کو تو چین ملے گا کہ میری زندگی ہے جو حضور کی عظمت کی دفاع کے لیے موجود ہے. الحمدللہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، دو صفے بنی دار ارقم سے، ایک صف میں سب سے آگے عمر ابن خطاب، مسلمان پیچھے دوسرے، ادھر دوسری صف میں سب سے آگے حضرت امیر حمزہ. حضرت امیر حمزہ بھی بہت بہادر. یہ دونوں صفیں نکلی اور مسلمانوں نے علل اعلان کعبے کے سامنے نماز ادا کی. تو دیکھا آپ نے طاقت کس کو کہتے ہیں، پاور کس کو کہتے ہیں. حضور نے دعا کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار اسلام میں داخل ہو گئے. اللہ اکبر. اور حدیث چن چن کے، کیونکہ وقت اب بڑی تیزی سے جا رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بابا سے بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کریں، صلی اللہ علی نبی جی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑی پیاری حدیث سنو، حوالہ دے دیتا ہوں میں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، آڈیو بھی ٹیپ ہو رہی ہے. علامہ شبلنجی علیہ رحمہ اپنی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار کے صفحہ نمبر 18 پر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہ حدیث سنو، ایمان جھوم اٹھے گا. سنو ذرا، ان اللہ عز و جل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما افترض علیکم صلاۃ و زکاۃ و صوم و الحج. فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، بے شک اللہ نے اے لوگو تم پر ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے محبت کرنا اس طرح لازم قرار دیا ہے جیسے تم پہ نماز زکات اور روزہ لازم قرار دیا ہے.
جس طرح سے نماز زکات روزہ حج ہم پہ لازم ہے،
اسی طرح خلفائے راشدین سے محبت ہم پہ لازم ہے.
اچھا اب ہوگا کیا، سنیے. فمن ابغض واحدا منهم لم يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا. اب جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا،
اللہ نہ اس کی نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ زکات قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا.
لاؤ کربلا سے مٹی، اس پہ رکھ کے سجدے کرو،
سجدے قبول نہیں ہوں گے.
کتنے ہی کعبے کا طواف کر لو،
عمرہ اور طواف قبول نہیں ہوگا. ان کی محبت ہوگی تو سب کچھ قبول ہوگا، ان کی نفرت ہوگی تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت ہے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اللہ اکبر. یہ شان حضرت فاروق اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اب میں تھوڑا حالات و واقعات کی طرف بھی آتا ہوں, بڑی شاندار بات بیان کرتا ہوں, اس کو سنیں آپ, سن لیں پہلے پھر سبحان اللہ کہہ دیجئے گا, میری محنت وصول ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک خواب دیکھا. سو رہے ہیں, رات کا وقت ہے, فجر سے پہلے کا. خواب میں دیکھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے پیچھے آپ نے نماز فجر ادا کی. ان کے خواب بھی کتنے پیارے ہیں. حضور کے پیچھے نماز فجر ادا کی. نماز فجر جب ہو گئی تو حضور کریم علیہ السلام ایک دیوار سے ٹیک لگا کے رونق افروز ہو گئے. یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک عورت کھجوروں کا بھرا ہوا تشک لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا اس کے پاس سے وہ تحفہ آیا. حضور کریم علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا, اور سب سے پہلے میرے آقا نے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو دی. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے کھجور تناول فرمائی, اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے اپنے سارے غلاموں میں وہ کھجوریں بانٹ دی. حضرت علی فرماتے ہیں, جب میں بیدار ہوا تو کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا, کھجور رکھنے کا اثر میری ہتیلی پہ موجود تھا. کوئی فرماتے, میں نے وضو کیا, میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی شریف پہنچ گیا. جماعت کھڑی تھی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے. فرماتے ہیں, خوشی ہوتی ہے مجھے بہت, فرماتے ہیں کہ نماز ختم ہوئی, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ اسی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے کہ جیسا کہ میں نے خواب میں پیارے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. فرماتے اور ہم سب لوگ بالکل ویسے ہی بیٹھے جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا. فرماتے تھوڑی دیر گزری کہ ایک عورت کھجوروں کا تش لے کے آئی, فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کیا گیا. فرماتے فاروق اعظم نے کھجور اٹھائی اور سب سے پہلے مجھے کھجور دی, جیسا کہ خواب میں حضور نے کیا. اس کے بعد فاروق اعظم نے کھجوریں لوگوں میں تقسیم کر دی. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے کہا کہ میں نے فاروق اعظم سے عرض کی, حضور کھجور بہت اچھی, ذائقہ بہت اچھا. فرماتے ذائقہ بھی بالکل ویسا ہی تھا کہ جیسا حضور کے ہاتھوں سے مجھے آیا تھا, بالکل ویسا ہی تھا. تو میں نے عرض کی, حضور مجھے ایک اور کھجور مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. فاروق اعظم کے یہ جملے سنو اور بستر پر لیٹنے سے پہلے سوچو, تمہارے رونگٹوں کو کھڑا کر دیں گے. فاروق اعظم نے کہا, علی اگر خواب میں مصطفیٰ نے دوسری دی ہوتی نا تو میں بھی دیتا. اللہ اکبر. اگر خواب میں پیارے مصطفیٰ نے تمہیں دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی دیتا. میرے آقا نے نہیں دی اس لیے میں نے بھی تمہیں نہیں دی. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ میرے خواب کا واقعہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ فرمایا, علی بندہ مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے, سب کچھ دیکھ لیتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے سچ فرمایا, آپ نے واقعے میں نے اسی طرح رات کو منظر دیکھا جیسی لذت اور کھجور حضور کے ہاتھوں سے ملنے والی کھجور کے اندر تھی, ویسے فاروق اعظم سے ملنے والی کھجور کے اندر تھی. آخری میں یہ کلمات حضرت علی نے کہے, اے عمر ابن فاروق آپ سارے لوگوں کے سردار ہیں. واقعی آپ سارے لوگوں کے سردار ہیں. فاروق اعظم بہت محبت کرتے ہیں اہل بیت سے, بہت محبت. یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا کہ باغ فدق کھا گئے, باغ فدق پہ قبضہ کر لیا. یہاں پر سنو کہ فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا, مال غنیمت میں وہاں کے بادشاہ کی بیٹی، جانتے ہو کیا نام تھا ان کا؟ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا، عروسی لباس میں، دلہن والے لباس میں، اور لباس بھی اتنا خوبصورت، اتنا قیمتی کہ دنیا کے بادشاہ کی بیوی اور بیٹی بھی ایسا لباس نہیں پہنتی ہوگی، ہیرے جواہرات لگے ہوئے اس لباس پر، ایک ایک ہیرا قیمتی۔ وہ مال غنیمت میں آئی، محبت دیکھو فاروق اعظم کی، فرمایا شہزادی ہے تو شہزادے کو ملنی چاہیے، شہزادی ہے تو شہزادے کو ملنی چاہیے۔ امام حسین کو بلایا اور ان کا نکاح امام حسین سے کرا دیا۔ یہ بےغرت کہتے ہیں کہ باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، یہ تو شہر بانوں کا لباس، اس میں اتنے قیمتی موتی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے کہ کئی باغ فدق خریدے جا سکتے تھے۔ فاروق اعظم نے وہ سب کچھ شہزاد رسول کے حوالے کر دیا۔ اچھا، یہ جتنے چیمپئن بنتے ہیں نا کہ باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، آپ کسی کٹمن سے پوچھیں کبھی آپ سے یہ کہے کہ باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، آپ اس سے کہیں مجھے رغبہ بتا دو آپ کہ باغ فدق کا رغبہ کیا ہے۔ اس میں ان کا اتنا اختلاف ہے کہ آدھی دنیا کہتے ہیں کہ باغ فدق ہے، آدھی دنیا باغ فدق، اتنا رغبہ، یہ تو رغبہ ہی نہیں بتا سکتے کہ کتنا رغبہ ہے اس کا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شہر بانو کا نکاح کیا، بادشاہ کی بیٹی تھی شہر بانو، حضرت شہر بانو کے بطن اقدس سے امام زین العابدین پیدا ہوا، حضرت شہر بانو کی اولاد ہیں، وہ بادشاہ کی بیٹی، شہزادے بھی پیدا ہوئے تو بادشاہ، اللہ اکبر۔ یزید کے 14 بیٹے تھے، کھولو تاریخ کی کتابیں، یزید کے 14 بیٹے تھے، کوئی مورخ مجھے بتائے تو صحیح کہ نسل یزید ہے کیا؟ نسل یزید کا پتہ نہیں ہے۔ ایک زین العابدین میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی کہ دنیا آج سید زادوں سے بھری ہوئی ہے تو زین العابدین کا صدقہ ہے، بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں تو زین العابدین کا صدقہ ہے، اجمیر میں غریب نواز چمک رہے ہیں تو زین العابدین کا صدقہ، لاہور میں داتا علی ہجویری چمک رہے ہیں تو زین العابدین کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر محبت اپنے رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادوں سے فرماتے۔ فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، مصر فتح ہو گیا، پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی آتا ہوں، جن کے صدقے سے اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی، اور یہ ساری برکتیں حضرت عثمان غنی کے صدقے سے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہے۔ مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے، مصر فتح ہو گیا، آپ حالات معلوم کرنے کے لیے نکلے، کسی نے کہا حضور یہاں پر دریا نیل ہے، ذرا دھیان دو، سال میں ایک دن آتا ہے ایسا کہ دریا نیل بالکل خشک ہو جاتا ہے، کب اس کو جاری کرنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ ایک خوبصورت سی لڑکی کو ہم دلہن بناتے ہیں اور ہم اس دریا کی بھیڑ چڑھاتے ہیں، پھر جا کر کے یہ دریا دوبارہ سے جاری ہوتا ہے۔ میں ذرا اس طرف بھی آؤں، یہ دریا پھر دوبارہ سے جاری ہو جاتا ہے۔ عمر ابن عاص نے فرمایا نہیں، اب ایسا نہیں کرو گے، اسلام جہلیت کی تمام رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا، جب یہ معاملہ ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دن گزرتے گئے، وقت کا دہرا بہتا رہا، آئیے جناب وہ دن آ گیا، دریا نیل خشک ہو گیا، ایک شور و فغاں بلند ہو گئی، آہ وہ فغاں، دریا نیل خشک ہو گیا، دریا نیل خشک ہو گیا، لوگ عمر بن عاص کے پاس آئے، دیکھیے ہم کہتے تھے نا کہ دریا نیل خشک ہو جائے گا، آپ نے کہا تھا کہ جب
تب ہوگا جب دیکھا جائے گا. اب یہ کیسے جاری ہوگا؟
جب تک بھیٹ نہیں دیں گے یہ جاری نہیں ہوگا. عمر بن عاص نے کہا پہلے جو جملے کہے اب بھی اسی پہ قائم ہو. اسلام یہ ساری رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے.
ہوگا کیا؟
صبر کرو یہ دوبارہ جاری ہوگا. خط لکھا فاروق اعظم کے نام،
امیر المومنین فاروق اعظم، علاقہ فتح ہوا، لوگ میرے پاس آئے، میں نے یہ جواب دیا. اب جیسا لوگوں نے کہا بالکل ویسا ہی ہوا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟
فاروق اعظم فاروق اعظم ہے، اللہ اکبر. مدینہ شریف میں چل رہے ہیں، زلزلہ آ گیا، درہ اٹھا کے غصے میں مار دیا، زمین کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تجھ پہ انصاف نہیں کیا؟ زمین ساکن ہو گئی. وہ وقت آج کا وقت، مدینہ شریف میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. فاروق اعظم نے دو خط لکھے، ایک عمر بن عاص کے نام، دوسرا خط ڈائریکٹ دریا کے نام.
دونوں خط پہنچ گئے، ایک شور بلند ہو گیا. فرمایا پہلے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عمر بن عاص، تم نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا، میں تسلیم کرتا ہوں،
اسلام ان رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. میں خط بھیج رہا ہوں، یہ خط جو بچا کچا پانی ہے اس میں ڈال دو. عمر بن عاص نے خط کھولا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا نیل، مسلمانوں کا امیر عمر ابن خطاب تجھ سے مخاطب ہے،
اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے دوبارہ جاری ہو جائے، اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے.
یہ خط عمر بن عاص نے کہا کہ کل یہ خط ڈالا جائے گا دریا نیل کا جو بچا کچا پانی ہے.
ہم تو ایک عجیب و غریب معاملہ، سارے لوگ آ گئے، اسلام سے محبت کرنے والے بھی اور اسلام کے خلاف بھی، دیکھیں ذرا کیا تماشا ہوتا ہے، سب کھڑے ہو گئے، ہجوم ہو گیا. عمر بن عاص آئے، تھوڑے سے بچے کچے پانی میں وہ خط ڈال دیا، باہر آئے، تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ کہتے ہیں کہ دریا نیل کا پانی پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اب ہو گیا.
چھ ہاتھ دریا نیل کا پانی اوپر ہو گیا. اللہ اکبر، اسلام کی عظمت کا سکہ سب کے دلوں پر بیٹھ گیا.
یہ ہوتی ہے حکومت، یہ ہوتے ہیں حکمران. جناب خوش ہو جائے، دریا سندھ خوش ہو جائے، قومی اصاب ذرا خط لکھ دو اس کے نام. میں کہتا ہوں جو بچا کچا پانی ہے وہ بھی چلا جائے گا،
جو بچا کچا پانی اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے. وہ عطاعت کرتے تھے اللہ کی، وہ عطاعت کرتے تھے رسول اللہ کی، ان کی زندگیاں، ان کے روز و شب پیارے مصطفیٰ کے لیے تھے.
یہی وجہ ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ ان کی عطاعت کرتا تھا. تو حکمرانوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے آؤ پیارے مصطفیٰ کے دین کی طرف،
آؤ میرے آقا کی طرف. تم اگر یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملات پیدا فرما دے.
حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے دین کی خدمت کی، اور پھر ایک وقت آیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو فجر کی نماز میں ہی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. حضور فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، میں مختصر کرتا ہوں، بالکل اقتدار سنبھالا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے. پورے عرب کے اندر اس وقت سب سے زیادہ دولت کسی کے پاس تھی تو وہ عثمان ذوالنورین کے پاس تھی. اللہ اکبر، اتنے امیر، اتنے دولت مند. اور پھر 12 سال کا عرصہ ہے حضرت عثمان ذوالنورین کا. آخری خطبے میں ارشاد فرمایا،
اے لوگو، جب میں خلیفہ نہیں ہوا تھا مکے کی زمین میں سب سے زیادہ جانور میرے پاس تھے،
اور آج میرا یہ حال ہے کہ صرف یہ دو اونٹ ہیں میرے پاس. جو میں نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. گویا سارا مال حضرت عثمان نے دین مصطفیٰ پہ قربان کیا. میں ذرا جلکیاں بتاؤں آپ کو کہ آپ کو مزہ ہے کہ اسلام کی خدمت کس طریقے کی ہوتی ہے. مسلمان مدینہ شریف میں آئے ہجرت کر کے, مکہ شریف میں میٹھا پانی ملتا تھا, میٹھے پانی کے کنویں تھے, مدینہ شریف میں کھارا پانی, صرف ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جو روما یہودی کا تھا, اس کو کہتے تھے ویرے روما. ویر عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں, روما وہ یہودی کا نام تھا, تو ویرے روما روما کا کنواں. صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسہ نہیں, ہم تو سب کچھ چھوڑ کے آئے, ہم وہاں میٹھا پانی پینے کے عادی تھے, یہاں نمکین پانی ہے, صرف ایک کنواں ہے میٹھے پانی کا جو روما کا ہے, وہ دو درہم کا ایک ڈول دیتا ہے, ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. حضور نے غلاموں کو جمع کیا اور گویا فرمایا جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں مصطفیٰ اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. کچھ مسلمانوں کے پاس مال تھا, وہ روما کے پاس گئے. روما نے کہا کس لیے آیا؟ کہا کنواں خریدنے. اس نے کہا یہ میری روزی روٹی ہے, میں اس کو نہیں بیچوں گا, آپ جائیں. دوسرے صحابی رسول گئے, تیسرے گئے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں جو روما کنواں خرید کر اسلام کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اب حضرت عثمان روما کے پاس, روما جانتا تھا کہ یہ تاجر ہیں اور بہت پیسے والے ہیں. اب مدینے میں بھی انہوں نے بزنس شروع کیا, تجارت شروع کی, تو پیسہ بہت ہے. روما نے کہا کس لیے آئے؟ کہا کنواں خریدنے. اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا, ذرا دھیان دو. حضرت عثمان غنی نے کہا میں خریدوں گا. اس نے کہا میں بیچوں گا نہیں, تو آپ خریدیں گے کیسے؟ فرمایا تو دیکھے گا کہ میں خرید کے جاؤں گا. اب یہ گفتگو ہوتی رہی. اس نے کہا میری روزی روٹی ہے, میں دو درہم کا ایک ڈول دیتا ہوں, میں بیچوں گا, بیوی بچوں کا کیا ہوگا, گھر کا کیا ہوگا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا چلو ایسا کرو روما, پورا نہیں بیچتے تو آدھا بیچ دو. اس نے کہا آدھا کیسے بیچیں؟ کہا بیچ میں لکڑی کا تختہ لگا دیتے ہیں, ادھر سے ہم پانی نکالیں گے, ادھر سے تم نکالیں گے, میں اتنے ہزار درہم تم کو دوں گا. حضرت عثمان فرماتے ہیں روما کا دل نرم پڑ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آدھا کنواں بیچنے پہ تیار ہو گیا. کنواں حضرت عثمان غنی نے آدھا خریدا, ابھی حضور کے پاس نہیں گئے. اللہ اکبر. بیچ میں لکڑی کا تختہ لگا دیا گیا. دو چار دن کے بعد اب ادھر سے مسلمان پانی نکالتے, ادھر سے یہ کافر اور مشرک پانی نکالتے. مسلمان فری پانی نکالتے مفت. روما نے عثمان غنی سے کہا تھا کہ میں دو درہم کا بیچتا ہوں, آپ کی مرضی, آپ ایک کا بیچیں, دو کا بیچیں, تین کا بیچیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا میں نے آدھا خرید لیا ہے, اب مفت دوں یا بیچوں یہ میری مرضی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب مسلمان مفت پانی نکال رہے, کافر اور مشرک پیسے دے کے پانی نکال رہے. اب کافر اور مشرک ایک دن سر جوڑ کے بیٹھے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو بہت نرم بنایا ہے, چلو مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں. اب آ گئے مسلمانوں کے پاس, کہنے لگے عثمان غنی سے کہ آپ کے لوگ ادھر سے پانی نکالتے, مفت نکالتے, ہم بھی نکال سکتے ہیں؟ عثمان غنی نے فرمایا نکالو, اللہ کی مرضی ہے, جب تک یہ جاری ہے چلے گا. اب دو تین دن کے بعد کافر بھی اسی طرف سے پانی نکالتے جہاں سے مسلمان نکالتے. اب روما صبح آتا, بستر لگاتا, ایک درہم بھی اس کے پاس نہیں, چلا جاتا. وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں نے کیا بے وقوفی کر دی, آدھا کنواں بیچ دیا. آیا ایک دن حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں, حضرت عثمان نے فرمایا کس لیے آئے؟ کہا کنواں بیچنے کے لیے آیا ہوں, جو باقی آدھا کنواں ہے نا وہ بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان مسکرائے, فرمانے لگے جب ادھر کا پانی ختم ہوگا تو میں ادھر کا تجھ سے خرید لوں گا. وہ کہنے لگا عثمان بڑی عقل مندی سے کنواں خریدا ہے, بیچ میں لکڑی کا تختہ ہے, پانی ختم ہوگا تو ایک ساتھ ختم ہوگا نا. حضرت عثمان نے فرمایا کتنے کا؟ اتنے غالباً 47,000 درہم میں
حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا، حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا رسول اللہ میں نے کنواں خرید لیا ہے،
گویا میرے آقا نے فرمایا عثمان تیری جنت کا ضامن میں ہوں، عثمان تیری جنت کا ضامن میں ہوں۔
اللہ اکبر، یہ شان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا مدینہ شریف میں کہ سرکار اپنے غلاموں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے، صبح حضور نے اس خواب کو بیان کیا تو وہ مسلمان جو مکے سے آئے تھے مہاجر مسلمان خوشی کی لہر دوڑ گئے، حضور ہم بھی چلیں گے، حضور ہم بھی چلیں گے، حضور میں بھی چلوں گا، 1500 یا رسول اللہ کہنے والے تیار ہو گئے۔ سرکار نکلے عمرے کے ارادے سے، جنگ کے ارادے سے نہیں، ایک ایک تلوار تھی سب کے پاس، وہ بھی نیام میں تھی۔ اب حضور نے ایک موقع پر ایک جگہ پر قیام فرمایا، حضور نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے مکے والوں کو سمجھاؤ کہ ہم عمرہ ادا کرنے آ رہے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آ رہے۔ حضور کی جب یہ غلام گئے، انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے اس غلام کے اونٹ کو ذبح کر دیا، یہ اپنی جان بچا کے واپس آئے۔ حضور نے فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا عمر اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں ان کی جان کا دشمن ہوں، وہ مجھے وہاں پر نیاتا دیکھیں گے تو مجھ پہ حملہ کریں گے۔ ایک شخصیت کا نام میں پیش کرتا ہوں، آپ ان کو بلائیں، یہ تجویز ان کے سامنے رکھے، اور وہ حضرت عثمان ذو النورین ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان تم سفیر بن کے جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نکلے، کیونکہ تعلق بنو امیہ سے تھا اور حکومت بنو امیہ کی تھی۔ حضرت عثمان غنی پہنچ گئے، جو باتیں بیان کرنا تھی حضرت عثمان غنی نے بیان کی۔ ادھر سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے آقا عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اس نے کعبے کا طواف بھی کر لیا ہوگا، سعی بھی کر لی ہوگی، احرام بھی کھول دیا ہوگا، کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول کا بھروسہ حضرت عثمان پہ، الفاظ سنو، گویا فرمایا میرے غلاموں عثمان زندگی بھر مکے میں رہے، جب تک میں مصطفیٰ طواف نہیں کروں گا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ دوسری طرف دیکھو، رسول کا بھروسہ عثمان پہ، عثمان کا بھروسہ رسول پہ، محبت دو طرفہ ہوتی ہے، اور ہم نے تو ہر حال میں رسول سے محبت کرنی ہی کرنی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب حضرت عثمان غنی کام سے فارغ ہو گئے تو مشرکوں نے کہا، کافروں نے کہا، عثمان یہ آسمان تمہارا ہے، یہ زمین تمہاری ہے، یہ چاند اور ستارے تمہارے ہیں، حکومت بنو امیہ کی ہے، وہ دیکھو کعبہ تنہا ہے، جاؤ کعبے کا طواف کر لو۔ حضرت عثمان کے تاریخی جملے، پورا مجمع سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا بارات وہی اچھی لگتی ہے جس میں آگے دولہا ہو، عمرہ وہی اچھا لگتا ہے آگے آمنہ کے لال ہونا۔ اللہ اکبر، اب سنو کلمات، فرمایا سنو لوگو میں زندگی بھر تک یہاں پہ رہوں،
جب تک میرے آقا عمرہ نہیں کریں گے عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مشہور ہوئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور ایک درخت کے نیچے رونق افروز ہوئے، یہ 1499 غلام، 1500 اگر مورخین نے لکھا تو حضرت عثمان ادھر،
شہید کر دیا گیا عثمان کو، شہید کر دیا گیا۔
غلاموں کو جمع کیا حضور نے، سب سے حضور نے بیعت لی، بیعت لے رہے ہیں سب سے،
عرض کی یا رسول اللہ عثمان تو ادھر مکے میں، عثمان کی بیعت کیسے ہوگی؟
گویا میرے آقا نے فرمایا ہوگی،
وہ کیسے؟
فرمایا سنو،
یہ ہاتھ مجھ مصطفیٰ کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، عثمان مصطفیٰ کی بیعت کرتا ہے۔
اللہ اکبر، اس رمز کو، شاید تم نہ سمجھو. حضرت بلال اس کو سمجھ گئے. جب کبھی حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوتی تو حضرت عثمان کے ہاتھوں کو چومتے.
حضرت عثمان فرماتے کہ بلال تم میرے ہاتھوں کو کیوں چومتے ہو جب بھی ملاقات ہوتی ہے؟
عرض کرتے کہ ہم سب کی تو خواہش یہ تھی کہ ہم کو حضور کے ہاتھوں کا بوسہ مل جائے. اے عثمان آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ بیعت رضوان کے موقع پہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے. اللہ اکبر. یہ شان. مختصر یہ کہ حضرت عثمان سارا سارا دن قرآن کی تلاوت کرتے,
ساری ساری رات حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے. کنز المال کے مصنف فرماتے ہیں کہ دن میں جب سرکار پہ وحی نازل ہوتی 17 صحابہ کرام تھے کہ جو وحی لکھا کرتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رات میں وحی نازل ہوتی گویا دھیرے دھیرے جب سارا عالم سو جاتا اس شبنمی ماحول میں, اس بہار بدام ماحول میں, اس محبت بھرے ماحول میں کہ جب چاند کی چاندنی بھی رشتے حجرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتی تھی, کاشر نے اقدس کے جلووں کا تلاش کیا کرتی تھی, رسول عثمان کو اٹھاتے تھے, رسول بولا کرتے تھے, عثمان ذکر کرتے تھے. اے عثمان آپ کی قسمت پہ سلام ہو, کیسا مقدر پایا کہ وہی بھی لکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بدعا والے مصطفیٰ کے چہرے کی تلاوت بھی فرما رہے ہیں.
کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا جنت میں چمک ہوگی؟ فرمایا ہاں ہوگی.
گویا کیسے ہوگی؟ فرمایا جب عثمان جنت میں قدم رکھے گا پوری جنت چمک اٹھے گی.
عثمان جنت میں قدم رکھے جنت چمک اٹھے. عثمان کی محبت سنیوں کے دلوں میں ہے اس لیے سنیوں کے چہرے چمکتے ہیں, اس لیے سنیوں کے چہرے چمکتے ہیں. باتیں بہت ہیں, یہ ساری چیز میرے پاس ہے, صبح ہو جائے گی خدا کی قسم, سچ کہہ رہا ہوں میں, باتیں ختم نہیں ہوں گی. آپ کو صرف یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم نے اس محفلوں کو صرف یہاں تک نہیں رکھنا, اس کو ہم نے پھیلانا ہے, اس سسٹم کو ہم نے پھیلانا ہے. جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے, میں نے پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں, فری مفت میں خدمات کے لیے انجام ہوں. میرے پاس وہ کہانی نہیں ہے 50,000 کے لفافے کی اور 20,000 کے لفافے کی, 30 باڈی گارڈز, 15 باڈی گارڈز, 20 باڈی گارڈز, میرے پاس کوئی کہانی نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں جسے موت سے ڈر لگتا ہے میرے سے دوستی کر لے, موت کا ڈر نکال دوں گا. جینا سیکھو, اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو, رسول پہ بھروسہ کرنا سیکھو. دیکھو اسٹیج پہ نہتا ہوں, کچھ نہیں ہے, کوئی بلٹ پروف کچھ نہیں, کوئی گارڈ نہیں, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں, میرا اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے. تو خدا کے لیے اس سلسلے کو یہاں تک نہ روکو, اپنے علاقوں میں اس کو شروع کرو. اچھا کمال یہ ہے کہ جس کو کام کا حکم دیتا ہوں وہ کہتا پہلے آپ کریں. بھائی اپنے علاقے میں درس قرآن شروع کرو, شاہ صاحب پہلے آپ کریں, آئیں مسجد میں ہماری درس دے. ایک اکیلا میں کہاں کہاں پہ جاؤں گا, اس لیے چاہتا یہ ہوں کہ یہ علماء آگے آئے اور آپ ان کو سنیں. آپ کی بھی یہ خرابی ہے کہ سننا ہے تو بس ایک کو سننا ہے, آپ نے دماغ میں ایک لسٹ بنا لی ہے, بس ان کو سننا ہے, اس کے علاوہ نہیں سننا, اس کو نکالنا ہوگا. اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہے سنیوں کو, ہمیں ان غریبوں کو آگے بڑھانا ہے, ان کو ہم نے سننا ہے, ان کی سرپرستی کرنی ہے. تو اس سلسلے کو انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو, اپنی مساجد کے اندر درس شروع کرو قرآن اور حدیث کا. اور خدا کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو, معاشرے کے اندر محبتیں اور پیار بانٹنے کی کوشش کرو. ہم سارے لوگ لڑ لڑ کے بالکل ختم ہو گئے, اب ہم نے یہ لڑائی نہیں لڑنی ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں اس سلسلے کو ہم نے فروغ دینا ہے, اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اپنی ذمہ داریاں محسوس کرو, زندگیاں بہت تھوڑی ہیں, 50 سال, 60 سال, 65 سال, پھر پھر ایک لمبا عرصہ قبر میں سونا ہے، تو خدا کے لیے نوجوانوں ایسا کام تو کر جاؤ کہ قبر بھی تم کو دعائیں دے، ایسا کام تو کر جاؤ یار اپنی زندگی کے اندر کہ قبر بھی تمہیں دعائیں دے. تم اگر میں جانتا ہوں تقریر نہیں کر سکتے تو کسی بھی طریقے سے تم حصہ تو لے سکتے ہو دین کے کام کے اندر، تم کرسیاں لگا سکتے ہو، تم دریاں بچھا سکتے ہو، تم کمپیننگ کر سکتے ہو، تم لوگوں کو اپنے قریب دعوت دے کر کے بلا سکتے ہو، چلو تمہارے پاس پیسہ ہے تم پیسے کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکتے ہو، ہر طریقے سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے. کچھ بھی نہیں ہے تو میسج کے ذریعے سے دین کی خدمت کر سکتے ہو، کسی محفل کا پیغام پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچاؤ. کسی بھی سننے عالم کی محفل ہو خدا کے لیے ضرور اٹینڈ کرو محفل، اس میں جاؤ محفل میں، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ ان معروضات کو قبول فرمائے.